لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مدير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، شفيع المذنبين طه وياسين، سيد المرسلين، رحمة للعالمين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين الأنجبين، لا سيما على بقية الله في الأرض. فلعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. کی آیت نمبر 105 ہماری گفتگو کا منبر اور مرکز ہے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار کائنات کا، تو بلا شبہ آپ نے توریت کے بعد زبور میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں. میں نے جو مجلسیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اور جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، آج اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے. ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار متعال، خدا قوی و قدیر، خدا رحمان و رحیم، جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اتنی خوبصورت کائنات بنائی اور اتنی بہترین جگہ انسانوں کے لیے خلق کی، یہ بہترین جگہ اور یہ خوبصورت رہنے کی جگہ ہم سے عقلی طور سے جو تقاضا کرتی ہے، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے عقل سے سوچیں کہ کیا یہ خوبصورت سی جگہ کہ جس میں انسانوں کے لیے ہر منظر میں لذت پائی جاتی ہے، کیا اس لیے ہے کہ اس جگہ کو تباہ کر دیا جائے؟ کیا اس لیے ہے کہ اس میں دھماکے کیے جائیں؟ کیا اس لیے ہے اس کے خوبصورت مناظر کو آگ لگائی جائے؟ کیا اس لیے ہے کہ اس میں گھر تباہ کیے جائیں؟ کیا اس لیے ہے کہ اسے ایسے افراد کے حوالے کر دیا جائے جو اس دنیا کی ویلیو نہیں سمجھتے اور اس کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے. عقلی یہ کہتی ہے کہ ہرگز پروردگار عالم یہ بات نہیں کر سکتا کہ اس نے ایسی اچھی خلقت کی ہو اور ایسی بہترین اور خوبصورت اور دلکش کائنات بنائی ہو اور اس کے بعد لاخیر افراد کے حوالے کر دے اور ان کے حوالے کر دے کہ جو اس کی قدر و قیمت نہ جانتے ہوں اور ان کا جو جی چاہے وہ اس دنیا کے اندر انجام دیں. یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اور اگر ہے ایسا کہ ہم کانوں میں تیل ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں اور جو بھی ہمارا حاکم ہو جاتا ہے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں, جو بھی ہمارا رہبر ہو جاتا ہے ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں, جس نے بھی زور اور زبردستی کے ذریعے بیعت لے لی اس کی بیعت کر لیتے ہیں, اور جس نے بھی داداگیری دکھائی اس کی داداگیری کے آگے دبتے ہوئے ہم نے اس کی حاکمیت کو قبول کر لیا, اگر ہماری زندگی کا کاروبار تو چل رہا ہے, دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے, اگر یہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اول تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے معاذ اللہ اس سلسلے میں عاقلانہ خطا کیے, معاذ اللہ اس سلسلے میں سب سے پہلے پروردگار عالم نے یہ خطا کی ہے کہ اتنی دلکش اتنی دل فریب اتنی خوبصورت اتنی اچھی دنیا کو بنانے کے بعد ایسے انسانوں کے حوالے کر دے کہ جو اس کی قدر و قیمت نہ جانتے ہو اور اسے ہر آن تباہ کرنے کے در پہ رہے. کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا یہ بات عقل قبول کرتی ہے کہ کوئی بھی بن جائے حاکم, انسانوں کا خون بہانے والا ہو, گلی کوچوں کو نام بنانے والا ہو, مکانوں کو تباہ اور برباد کرنے والا ہو, بے گناہ بچوں کا خون بہانے والا ہو, جو بھی یہ چاہے کرے, جس کے اوپر چاہے ایٹم بم گرائے, جس کے اوپر چاہے یورینیم والے بم گرائے, جس کے اوپر چاہے فوسفوری بم گرائے, جہاں جی چاہے اپنی ظلم اور بربریت کی داستان تحریر کر دے زمین کے اوپر, اور جہاں جی چاہے لوٹ مار مچائے, تو کیا یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول ہوگی کہ ہم اسے تسلیم کر لیں کہ جو کاروبار چل رہا ہے اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ قابل قبول ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جو کچھ جیسے ہو رہا ہے ویسے ہی ہوتے رہنا چاہیے اور اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی عقل کا ماتم کرنا پڑے گا, اور دوسرے اگر اسی بات کو قبول کر لیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ اتنا اچھا کریئٹر, اتنا اچھا کریئٹر اور اتنے تباہ کن مقاصد کے لیے اس نے اس دنیا کو اتنے تباہ کن مقاصد کے لیے خلق کیا, پیدا کیا, اتنے تباہ کن مقاصد کے لیے؟ کیا یہی مقصد ہے کہ انسانیت آٹھ آٹھ آنسو روتی رہے, انسان اپنی عزت و آبرو اس کو بچانا مشکل ہو جائے؟ تب یہ بات بہرحال سامنے آتی ہے عقل کے کہ بہرحال منشاہ پروردگار یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کا نظام ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے کہ جو اس دنیا کی ویلیو نہیں سمجھتے اور نہ خدا کی ویلیو سمجھتے, نہ اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کائنات کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں. تو اگلے دن کے بعد یہ رہ جاتی ہے کہ لا محالہ پروردگار عالم کو کے لیے یہ لازمی ہے کہ جو اتنی اچھی دنیا بنانے والا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنی اچھی دنیا کو بنانے والے کے لیے واجب ہے کہ اس اچھی دنیا کو چلانے والا بھی کوئی اسی کی طرف سے معین ہونا چاہیے, اسی کی طرف سے معین ہونا چاہیے. جو اتنی اچھی دنیا بنانے والا ہے اسے چاہیے کہ ایک اچھی دنیا چلانے والا بھی اسی کی طرف سے, کیوں اس کی طرف سے ہو؟ بھائی ہم تو مختار ہیں, ہم تو صاحب عقل ہیں، ہم تو صاحب ہوش ہیں، ہم تو صاحب فکر ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہم تو جانکار ہیں، ہم خود کچھ کر سکتے ہیں، ہم خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے، یہ پروردگار عالم نے اپنی طرف سے اعلان تو کر دیا، لیکن جب اسی لیے نہیں کیا، اعلان کر دیا لیکن جب اسی لیے نہیں کیا کہ تم اپنے جیسی جو کچھ بھی کر سکتے ہو کر کے دکھا دو. توجہ ہے، اپنے جیسی جو کچھ بھی کر سکتے ہو اسے کر کے دکھا دو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اختیار کیا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تم چیزوں کی قدر و قیمت سمجھتے بھی ہو یا نہیں. ہم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ تم پانی کی ویلیو کو سمجھو، تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ تم آکسیجن کی ویلیو کو سمجھو. کائنات میں پروردگار عالم نے دو بے انتہا چیزیں خلق کی ہیں، اور جو میری طرف رہے اگر لوگ کتابیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے تو پھر بات سیر ہو جائے. پروردگار عالم نے دو بہترین چیزیں اور بہت ہی معمولی ویلیو کی، بظاہر بہت بہترین چیزیں لیکن بہت ہی قیمتی چیزیں ہمارے لیے خلق کی. نہ ہم ان میں سے پانی کی ویلیو سمجھ پاتے ہیں، نہ ہم آکسیجن کی ویلیو سمجھ، جبکہ دونوں کا تعلق ایسا ہے ہماری حیات سے کہ اگر آکسیجن سے تھوڑی دیر کے لیے رشتہ ٹوٹ جائے، تو ہماری زندگی ختم ہو جائے. اگر پانی کچھ گھنٹوں کے لیے ہم کو نہ ملے تو ہمارا رشتہ حیات ٹوٹ جائے، ہم پیاسے مر جائیں. سانس کے لیے ہے کہ چند منٹ تک اگر ہم سانس نہ لے پائیں، اور پانی کے لیے ہے کہ چند گھنٹوں تک اگر ہمیں پانی نہ ملے یا ایک دو روز تک ہمیں پانی نہ ملے تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے. نہ ہم نے پروردگار عالم کی اس بے شمار نعمت کی قدر کی، نہ اس بے شمار نعمت کی قدر کی. آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے صاحب عقل و ہوش ہے، بڑے دانشور ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ہم نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، لیکن ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے آکسیجن کو اس بری طرح سے تباہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اوزون لیئر کو اس بری طرح سے چاک کرنا شروع کیا ہے. یہ دامن اوزون لیئر نہیں چاک ہو رہا ہے، دامن حیات چاک کیا جا رہا ہے. ہم جب اتنی معمولی چیزوں کی ویلیو نہیں سمجھتے تو ہم سے یہ اتنا بڑا نظام کائنات کیسے سنبھلے گا. ہم جب اتنی معمولی چیزوں کی حیثیت نہیں سمجھتے کہ پانی کی ویلیو کیا ہے، ہمارے یہاں بڑوں کا حال تو عجیب و غریب ہے، بچوں کو کیا تعلیم دی جائے، کیا اگر بوتل اٹھائی جاتی ہے تو دو چار گھونٹ پینے کے بعد یہ پوری بوتل کیوں کار دے دی جاتی ہے، یہ کہاں سے سیکھا بھائی؟ یہ ٹیلی ویژن سے سیکھا ہے کہ جہاں کھیل کے میدان میں جو جن کے اوپر مرتے ہیں لوگ، ان پلیئروں کو دیکھ دیکھ کر کے ان سے آٹوگراف لینے کے لیے اپنی جان فدا کرنے کے اوپر تیار، جیسے وہ آٹوگراف دے دے. ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ اس طرز زندگی کو یہ سکھایا جاتا ہے. ہم نے ویلیو نہیں سمجھ وہ پانی کہ جو آب حیات ہے، جو مائے حیات ہے. تو ہمارے بچے بھی یہی دیکھتے ہیں، بچے دیکھنے کے بعد یہی سیکھتے ہیں. وہ غذا کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، اور جس کے بغیر ہمارے جیسے کتنے لاکھوں افراد بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں اسی زمین کے اوپر، جزا کی حیثیت کیا ہے؟ وہ دوسرے جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے سینٹروں کی بات کر رہا ہوں، جہاں علی کا نام لیا جاتا ہے، جہاں حسین کا نام لیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی بات کی جاتی ہے، جہاں رزاق سمجھا جاتا ہے پروردگار عالم کو، وہاں کی بات جب کرتا ہوں کہ وہاں کھانے کے لیے لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد تھوڑا سا اسے جگہ شوق کے لیے، فیشن کے لیے، اور اس کے بعد اب اگر پورا استعمال کر لیا تو بیکورڈ کہلائیں گے، زیادہ تر گارمنٹ کے حوالے کیا، یہ گارمنٹ کے حوالے کیا جانا ہمیں تہذیب یافتہ بناتا ہے، گارمنٹ کے حوالے کیا جانا ہمیں تہذیب یافتہ بناتا ہے، اگر ہم غذا کا پوری طرح مصرف کر لیں تو بیکورڈ ہو جائیں گے، جاہل ہو جائیں گے، بدتمیز ہو جائیں گے، پچھڑے ہوئے لوگ ہو جائیں گے، ترقی یافتہ نہیں کہلائیں گے۔ ترقی کب آئے گی ہمارے اندر؟ جب ہم پانی کی ویلیو نہ سمجھے، جب ہم آکسیجن کی ویلیو نہ سمجھے، جب ہم غذا کی ویلیو نہ سمجھے اور اسے حقیر سمجھتے رہے تو ہم ترقی یافتہ ہیں۔ تو جب ہم اتنی معمولی چیزوں کے سلسلے میں کہ جن سے ہمارا رشتہ حیات جڑا ہوا ہے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں، تو یہ پورا نظام حیات ہمارے حوالے کیسے کر دیا جا سکتا ہے؟ تو جب پروردگار عالم نے عقل و ہوش کی بنیاد کے اوپر اسے خلق کیا اور عقل و ہوش کی بنیاد کے اوپر اسے ہمارے حوالے کیا، تو اب یہ اسی کے اوپر ہے کہ جس طرح وہ خلق کرنے والا ہے اسی طرح اس کی جانب سے کوئی چلانے والا بھی ہونا چاہیے۔ نبی نے یہی تو کیا تھا، غدیر کے میدان میں ہر اعتبار سے پہچر مار لیا تھا، وہ نہ آئے تھے دنیا کو چلانے کے لیے، لیکن ایک ید اللہ ہے جو یہاں موجود ہے، ایک احسان اللہ ہے جو یہاں موجود ہے، ایک عین اللہ ہے جو یہاں موجود ہے، جو اس کا نمائندہ ہے، ہم اس کی ولایت کا اعلان قبیر میں کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہوگا جو زمین پہ کھڑا تو ہوگا لیکن نظام کائنات کو اپنے اختیار میں رکھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب نبی نے کچھ نہیں کیا، اپنے بات کے لیے کوئی فیصلہ کر کے نہیں گئے، یہ بڑے بڑے صاحبان عقل کہتے ہیں، پیغمبر اسلام نے ہمیں میسج پہنچا دیا اور میسج پہنچانے کے بعد خود تشریف لے گئے اور اپنے بات کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اپنے بات کے لیے کوئی جانشین مہیا نہیں کیا۔ میں کہوں گا بھائی تمہاری پڑھی لکھی دنیا میں ممکن ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہو، لیکن ہمارے دیہاتوں میں یہ کام تو گرڑیے بھی نہیں کرتے، جو بھیڑے چرانے کا کام کرتے ہیں جب انہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو بھیڑیوں سے بچانے کے لیے اپنی بھیڑوں کے اوپر کسی کو معین کر کے جاتے ہیں، بھائی دیکھتے رہنا کہ کہیں کسی طرح سے حملہ نہ ہونے پائے، تو یہ کام تو کوئی گرڑیا تک نہیں کرتا۔ اور اس کام کے لیے تم نے نبی اکرم کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے کہ نبی نے یہ کام نہیں کیا، یہ کتنی عقل کے سے دور کی بات ہے کہ ہم یہ سوچنے کے اوپر آمادہ ہو جائیں یا مجبور ہو جائیں کہ نبی آئے اور انہوں نے ایک میسج سنایا اور میسج سنانے کے بعد یہاں سے چلے گئے اور اپنے بات کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ میں کہوں گا حضور شاید یہ کہا جا سکتا ہو، شاید کہ اگر کوئی دنیاوی کوئی آفیسر ہو تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی ادارے میں کوئی آفیسر آتا ہے کچھ دنوں تک وہ ورک کرتا ہے اور جب اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کوئی کسی کو اپوائنٹ نہیں کرتا، وہ خود اپنی طرف سے کسی کو اپوائنٹ نہیں کرتا بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس عہدے کے اوپر کسی دوسرے کا اپوائنٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو تمہاری عقل اور فکر اور سوچ وہیں تک پہنچی، اس کے علاوہ تم نے نبی کو کوئی ویلیو نہیں دی، لیکن تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی آیا کہاں سے تھا. جس دن تم یہ سوچ لیتے کہ نبی آیا کہاں سے تھا, لایا کیا تھا, آیا کہاں سے تھا, خدا کی طرف سے, لایا کیا تھا, قانون الہی, تو پھر تمہاری جرات نہ ہوتی کہ اپنے جیسا کسی کو معین کرتے. توجہ ہے نہیں
اللہ
ہے. اگر یہ سوچ لیتے کہ نبی آیا کہاں سے تھا, کس کا رسول تھا اور کس کا کلام پڑھ کے سنا رہا تھا, یہ دو چیزیں, یہ دو چیزیں اگر تمہارے ذہن میں راسخ ہو جاتی تو اپنی طرف سے کسی کو معین نہ کرتے. آیا کہاں سے ہے, خدا کی جانب سے. میں یوں ہی ایک روح نکل کے آیا اسی کی طرف چل نکلا ہوں, پڑھ رہا ہوں آپ کے خدمت میں. کہاں سے آیا ہے, خدا کی جانب سے آیا ہے. کیا لایا ہے, قانون الہی. تو آپ کو کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جانب سے آئے ہوئے رسول کا کوئی اسسٹنٹ اپنی طرف سے چنیے. آپ کو کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جانب سے آئے ہوئے رسول کا کوئی اسسٹنٹ اپنی جانب سے چنیے. کہاں سے آیا وہ, اللہ کی طرف سے, تو اس کا اسسٹنٹ بھی کہاں سے ہوگا, اللہ کی طرف سے ہوگا. دو تو چار والی بات ہے, اس کے علاوہ ہو کوئی نہیں سکتا. اور یہی قانون ہے, قانون کہاں سے آیا, کتاب کی شکل میں, اللہ کی طرف سے. تو آپ کو اپنی طرف سے امینمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اپنی طرف سے اس میں امینمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, اور اگر امینمنٹ کیا بھی ہے تو پہلے میں کیا ہوگا, تو کچھ بات سمجھ میں آتی کہ رسول ہو سکتا ہے کوئی اختیار دے کے گئے ہوں. پہلا تو وہی سیرت رسول پہ عمل کرتا رہا, دوسرے نے آ کے تبدیلیاں کرنا شروع کی, جو ہاتھ کھلے ہوئے تھے وہ بند گئے. اب یہ نہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے نبی کا جانشین معین کرے, اور نہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ قانون الہی میں کوئی امینمنٹ کرے. لہذا یہ دونوں چیزیں وہیں سے ہو سکتی ہے, وہیں سے ہو سکتی. تو اب یہ کہاں سے ہوگی, پیغمبر اسلام خود معین کریں یا حکم پروردگار سے خود معین کریں. اب آگے بات سمجھ لیں, کیا اس کے علاوہ کوئی اور چاہ رہی نہیں کہ پیغمبر معین کرے. اس لیے کہ اگر ہم معین کریں گے تو کیا ہم مزاجدان الہی بن گئے, کیا ہم مزاجدان الہی بن گئے, ہم نے الہی مزاج کو سمجھ لیا. صرف کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے مزاج الہی سمجھ میں نہیں آتا, جب تک کہ نور پروردگار عالم کی طرف سے بشکل نور خلق نہ کیا گیا ہو اور عالم نور میں پروان نہ چڑھا ہو اور عالم ربوبیت میں سجدے نہ کرتا رہا ہو اور عالم ملکوت کی بستی سے آشنائی نہ رکھتا رہا ہو اور نور پروردگار سے خلق نہ ہوا ہو, اس وقت تک مزاج دان پروردگار نہیں بن سکتا. تو جس طرح مزاج دان پروردگار رسول تھے, ویسا ہی مزاج دان پروردگار اسے بھی ہونا چاہیے جو اس کے بعد آنے والا جانشین ہو. اب سمجھ میں آئی, انا وعلی من نور واحد کی فلسفہ یہی ہے کہ تم حق نہیں رکھتے میرے بعد کسی اور کو میری جگہ کے اوپر بٹھانے کا. جس طرح میں نور ہوں ویسی ہی نوری مخلوق تلاش کرنا, اگر نہیں چاہے تو اسی کو بٹھانا. اور ہم نے اس کا اعلان کر دیا, انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے ہیں, اور جب ایک
سے خلق کیے گئے ہیں، تو جیسا مزاج میرا ویسا ہی مزاج علی کا۔ جیسی سیرت میری ویسی سیرت علی کی، جیسا کردار میرا ویسا کردار علی کا، جیسا سیوا میرا ویسا ہی سیوا علی کا، جیسا علم میرا ویسا ہی علم علی کا، جیسی عظمت میری ویسی عظمت علی کی، جیسی پرواز میری ویسی پرواز علی کی۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ مراد لے کے عرش تک کی بلندیوں کے اوپر پہنچا، وہاں جا کے میں دیکھ رہا ہوں کہ علی مجھ سے
استاد نہ بناتا تو
مسجد دفن ہو پاتی. دیکھ رہے ہیں, اگر اللہ سے الگ ہٹ کے انسان اپنی راہ معین کرتا ہے تو اسے اتنا سنیتا بھی نہیں آتا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کو دفن کر سکے. بباس اللہ الغراب, پروردگار عالم نے ایک کبوا بھیجا, دو کبوے بھیجے. وہ اپنے بھائی کی میت اپنے کاندھے کے اوپر لادے پہ ٹہل رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے جان چھوڑائی جائے, بدبو آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے, کیسے نجات پائی جائے. ایک کبے نے دوسرے کبے کو مارا سامنے ہی, اور اس کے بعد زمین کھودنا شروع کی, زمین کھود کر کے دفن کر دیا اپنے اس ساتھی کو جس سے اس نے مارا. اور وہاں قرآن نے ہدایت کیا کیا, بھائی لتا وائے ہو میرے اوپر, عجز تو فیصلہ حاصل ہو رہا, کیا میں اس کبے سے بھی زیادہ عاجز ہوں, مجبور میں کیا اس کبے سے بھی زیادہ مجبور ہوں؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ جس نے بھی راہ الہی کو چھوڑ کر کوئی راہ اختیار کی وہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی ہدایت دینا ہوتی ہے تو پروردگار عالم معمولی پرندوں کو اس کے لیے دے دیتا ہے. پرندے اس کے استاد میں جاتے ہیں. تو آپ نے کون سا تو کام کر لیا ہے جہازوں کو بنا کر کے کہ جس میں آپ کے استاد پرندے بنے, جس میں آپ کے استاد پرندے بنے. اگر آپ گئے اہل بیت پر آ گئے ہوتے تو اس زمین کی حدود میں پرواز کرنے کا سلیقہ نہیں, عرش اعظم کی سیر کرنے کا سلیقہ بھی چشم زدن میں آ جاتا. میں بات کہی آپ کی خدمت, اگر میرے اہل بیت سے سیکھا ہوتا تو آج نہیں 1400 برس پہلے, یہ براق کی منزل نہیں ہے. امیر المومنین نے قالین پر بٹھا کر سلمان و مرداد و ابو ذر کو اتنی سیر کرائی ہے, عشاء کی نماز کے بعد پرواز کا سلسلہ شروع ہوا اور ظہر کی نماز سے پہلے پرواز کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. اور امام حسن علیہ السلام کی اور پتا نہیں کہاں کہاں کن کن ملکوں کی سیر کی گئی, اور جب واپس آئے ہیں تو یہ پوچھا کہ تمہیں معلوم ہوا کہ کتنی سیر کی تم نے اتنے فاصلے میں, اتنے فاصلے میں کتنی سیر کی, اتنے گھنٹے میں کتنی سیر کی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو تحمل کی اس حد پر نہیں تھے, کہ جو معرفت کی اس حد پر نہیں تھے کہ جہاں امیر المومنین یا امام حسن علیہ السلام اصحاب امیر المومنین تھے, اصحاب امیر المومنین تھے. مغرب کے بعد پرواز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, صبح کی نماز سے پہلے مدینے میں پرواز تمام ہوتی ہے, اور مولا کائنات پوچھتے ہیں معلوم ہے کتنا سفر کر لیا؟ مولا کچھ نہیں جانتے, کہا تم نے اتنا سفر کیا گویا زمین کے 57 مرتبہ چکر لگا. زمین کے 57 مرتبہ چکر, یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو مختار کائنات بنائے. اب سمجھے کہ اعلان زمین صرف وسایت کا نام نہیں تھا, صرف جانشینی کا نام نہیں تھا, بلکہ وہ حکومت الہی کہ جس کی داغبیل مدینے میں ڈالی گئی تھی مدینۃ الرسول میں, اور جس کے رہبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, جو انسانیت کے اور شرافت کے کمال کے اوپر فائز تھے, ان کی جانشینی کا مسئلہ تھا. اور یہ وہ جانشینی تھی کہ جو پوری کائنات کے اوپر جانشینی ہونے والی, جس کی حکومت پوری کائنات پر ہونے والی تھی. اب یہ بات الگ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا, لیکن کیا قرآن نے خاموشی اختیار کر لی؟ کیا قرآن نے خاموشی اختیار کر لی؟ آواز بھی نہیں, تم نہ مانو تو آج نہ مانو گے اور اپنی منمانی کرو گے تو کرتے رہو منمانی, ہم تمہیں چھوٹ دیے دیتے ہیں. بہاؤ اپنے بھائیوں کا خون, اجاڑو بستیاں, تباہ کرو اس دنیا کو, لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن ہم لیظہرہ علی الدین کلہ, اسی دین کو پوری کائنات کے اوپر غلبہ عطا کر دیں. اسی دین کو پوری کائنات کے اوپر غلبہ عطا کر دے گی کہ جب تمہارے ہاتھ اٹھیں گے اور آواز دیں گے سارے عزم آزما کے دیکھے جا چکے پروردگارا وہ راستہ جس کی نشاندہی تم نے کی تھی اس راستے کو ہمیں دکھا دے, اور وہ آواز جب آئے گی کہ جبکہ انسانیت تھک کر کے انسانوں کا خون بہا بہا کر کے مصیبتوں میں مبتلا ہو کر کے اور اپنے آپ کو نجات نہ دے پائے گی, تو یہ بلند ہونے والے ہاتھ جب اٹھیں گے تو پروردگار عالم اس قدیری نمائندے کو کہ جسے پردہ غیب میں چھپا کے رکھا ہے, علی بنا کے چھپا کے رکھا ہے, محمد بنا کے چھپا کے رکھا ہے, حیدر بنا کے چھپا کے رکھا ہے, ایک مرتبہ پھر نکالے گا اور آواز دے گا کل تم نے غدیر کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا تھا, آج مجبور ہو غدیری فیصلہ تسلیم کرنے. سلام کرے محمد والے
قبول ہو جائے, یہ دین یہ عبادت آپ کی قبول ہو جائے,
نہیں, یہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس میں آہے ہیں, اس میں کراہے ہیں, اس میں درد ہے. جو حقوق کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے یہ گناہ ہے.
سبحان اللہ,
کہ جو ہماری نمازوں کو روک رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نماز تک پہنچنے کے لیے, نماز انسان کو معراج تک پہنچانے والی ہے, لیکن خود نماز تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنے زینے طے کرنے, خود نماز تک پہنچنے کے لیے کتنے زینے طے کرنے, سوسائٹی کے ہر مرحلے کو طے کرنا ہے, تب جا کے نماز تک رسائی ہو سکتی ہے. میرے جملے کی قیمت پہچانی, سوسائٹی کے ہر ضرورت کو پورا کرنا ہوگا. زمین جہاں نماز پڑھی جا رہی, لباس جس سے نماز پڑھا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, وقت جو ہم استعمال کر رہے ہیں, جگہ جو استعمال کی جانے والی ہے, حقوق جو والدین کے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم نماز کے لائق ہو گئے, یہ توانائی. اب یہ ساری چیزیں جب تک ہم طے نہ کر لیں گے, جب تک ہم یہ مسئلہ طے نہ کریں کہ یہ جگہ رسمی ہے یا پاک یا صحیح, یہ جگہ نجس ہے یا پاک, ہم کو بہرحال سوسائٹی کے اندر ان تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑے گا, تب جا کے خدا کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہنے کی مجال آ سکتی ہے. تو ایک شخصی بندگی کے لیے بھی, ایک شخصی بندگی کے لیے بھی, انفرادی عبادت کے لیے بھی دین پروردگار اس بات کو تحمل نہیں کرتا کہ تم صرف انفرادی اعتبار سے اپنی عبادت کرتے رہو. نماز تک پہنچنے کے لیے سوسائٹی کی بہت سی ضرورتوں سے گزرنا پڑے گا. جو لباس تم نے پہنا ہے وہ غصبی تو نہیں ہے, وہ حرام مال سے تو بنا ہوا نہیں ہے, اسلامی ٹیکس تم نے ادا کیا ہے کہ نہیں, کپڑا خریدنے سے پہلے اور کپڑا سلوانے سے پہلے اس کا خلوص نکلا ہوا ہے کہ نہیں, یا آپ نے خلوص نکالا, یہ گیا سوسائٹی میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. جب تک وہ ضرورتیں نہ پوری ہوگی آپ کی یہ تکبیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. دیکھ رہے, تو اب دین انفرادی نہیں ہے, دین اجتماعی ہے, دین اجتماعی ہے. تو اب جب تک کہ اجتماع کی ضرورتیں نہ پوری کی جائیں اس وقت تک دین مکمل نہیں ہو سکتا. اب یہ جو کہہ دیا گیا کہ صاحب امام تو امام ہے, چاہے اس کی امامت مانی جائے یا نہ مانی جائے, ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام امام. تو اب اگر حادیوں کے فلسفے کی طرف توجہ کیجیے, کیوں حادی بھیجے گئے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے رسولوں کو رہبروں کو کھلی ہوئی روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا, وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, اور ان کے ساتھ بائلاز بھیجے اور ان کے ساتھ مینجمنٹ بھیجا. میزان یعنی نظم, کیوں؟ تو قانون بھی بھیجے, قوت نظام بھی بھیجی. کس لیے؟ لیکون الناس بالقسط, تاکہ یہ سارے حاجی اور رہبر جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ انسانوں کو عدل و انصاف کی راہ پر چلائیں, انسانوں کو عدل و انصاف کی راہ پر چلائیں. تو ان کے آنے کا فلسفہ کیا ہے؟ انسانوں کو عدل و انصاف کی راہ کے اوپر چلانا. آئی بات سمجھ؟ تو جو قرآن بھی آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ قوانین الہی کی شکل میں آیا ہے. ان قوانین الہی کو عملی طور سے معاشرے کے اندر اپلائی کرنا ڈیوٹی ہے کہ نہیں؟ کن کی ڈیوٹی ہے؟ حادیوں کی اور رہبروں کی. نہیں طرح سمجھو رہے, اگر اگر ہم یہ کہیں کہ امام ہے اور اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے تو یہ قوانین الہی جو قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں نماز سے الگ ہٹیے تو یہ شخصی قانون ہے، یہ عبادت ہے، عبادت، روزہ، اس کے بعد حج، اس کے بعد یہ کون سی عبادتیں ہیں؟ یہ قوانین وہ ہیں جو عبادی قوانین سے لگتے ہیں. اس کے پہلے کیا ہے؟ طہارت. یہ قوانین کون سے ہیں؟ جو بہداشتی قوانین کہلاتے ہیں، صحت سے تعلق رکھتے ہیں. میری طرف سمجھ رہے؟ طہارت صحت سے تعلق رکھنے والے قوانین، نماز، روزہ، حج، یہ کہا ہے کہ عبادی قوانین، زکات، خمس، مالیاتی قوانین، توجہ ہے میری طرف، جہاد، فارن پرابلمس کو سالو کرنے والے قوانین، ملکی اور ملک کے باہر کے پرابلم کو سالو کرنے والے قوانین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سارے داخلی قوانین ہیں کہ جس کے ذریعے انسانوں کو انسان بنا کے رکھا جائے. تمنا اور تمنا یہ وہ قوانین ہیں کہ جن کے ذریعے پہچانا جائے کہ نیکیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں، اور تمنا کے ذریعے نیکیوں سے قربت اختیار کی جائے اور برائیوں سے پرہیز کیا جائے. برائیوں سے پرہیز کیا جائے، وہ جو معنی ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بٹھائے گئے وہ معنی نہیں ہے تمنا اور تمنا، یہ ہے معنی. یہ وہ قوانین ہیں کہ جن کے ذریعے تمنا یعنی اچھائیوں کو پہچاننا اور ان سے اپنے آپ کو قریب کرنا، یعنی اپنے پورے وجود پر اسے اپلائی کرنا، اور تمنا یعنی برائیوں کو پہچاننا اور انہیں اپنے وجود سے دور کرنا. نیچرلی جب ہم اچھائیوں کو پہچانیں گے تو ان کے ساتھ اچھوں کو بھی پہچانیں گے. نیچرلی جب ہم برائیوں کو پہچانیں گے تو انہیں بھی پہچانیں گے جو برائیوں کی جڑ ہے. تو جس طرح ہمیں یہ جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا کہ اچھوں کو پہچان لیں گے تو اچھائیوں کی طرح ان کی طرف ہمیں جانے کا جذبہ پیدا ہوگا. نیچرلی یہی ہوگا کہ جب برائیوں کو پہچانیں گے تو جو لوگ برائیوں کی جڑ ہیں برائی سے بھی نفرت کریں گے اور ان سے بھی نفرت کریں گے. کہ جو معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، جو سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں، جو سوسائٹی کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، تو یہ پورا لا ہے، اس لا کو اپلائی کرنا ہے سوسائٹی کے اندر. امامت اس بات کا نام نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھی رہے. وہ جو صحیفہ میں کام انجام دیا گیا، جو خدیر میں اعلان کیا گیا تھا، وہ اس لیے اعلان کیا گیا تھا کہ نبی نے 11 سال کے عرصے میں جو کچھ بھی عملی طور سے حکومت اسلامیہ میں کام عملی طور سے انجام دیے تھے، اسی کو وسیع پیمانے کے اوپر ان کا جانشین اس دنیا کے اندر اپلائی کرتا رہے. وسیع پیمانے کے اوپر ان کا جانشین اس دنیا کے اندر عملی طور سے ان قوانین کو بجا لاتا رہے، انسانوں کو ان قوانین کے اوپر چلاتا رہے. لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانوں کو ان قوانین پر چلاتے ہوئے انصاف کی راہ پر گامزن کیا جائے. انصاف کی راہ پر، عدل کی راہ پر. تو آگے منشائے الہی ہے، قرآن کا نازل کیا جانا، قوانین کا نازل کیا جانا ہے. منشائے الہی کیا ہے؟ لیکم الناس بالقسط، تاکہ انسان جس پر عدل کی زندگی بسر کرے. تو آج تک منشائے پروردگار اور منشائے قرآن مجید پورا نہیں ہوا ہے، یہ بات خدا پر واجب ہے. یہ بات خدا پر واجب ہے، ورنہ یہ آیت قرآن سے نکالنا پڑے. یہ بات خدا پر واجب ہوتی ہے کہ ایسا زمانہ ضرور آئے گا. اب تک اگر امامت کو یہ موقع کی زندگی آگے بڑھ سکے تو خداوند عالم پر یہ واجب ہے کہ کسی ایک قدیری نمائندے کو پردہ غیب میں رکھے تاکہ جب زمانہ ظلم و ستم سے بھر جائے تو اسے پردے سے نکالے تاکہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے. سلام پڑے محمد والے محمد. اب اگر آپ کو خوشی ہونا ہے یہ بات بہرحال ذکر کیے دیتا ہوں کہ نہ ابھی تک فکر علی کے ارمان نکلے نہ عزم حیدر کے ارمان نکلے نہ تیز علی کے ارمان نکلے. چمکی تو ہے بار چنگوں میں لیکن تھوڑی سی چمک دکھا کے رہ گئی اس لیے کہ یہ تیز بھی تو الہی خزانے سے آئی تھی اور جب وہ قدیری نمائندہ آئے گا تو اس تیز کی چمک دمک سے یہ بات ظاہر ہوگی. کل اسے موقع نہ ملا تھا خیبر و خندق میں اچھی طرح چمکنے کا, آج یہ تیز اپنی چمک دمک دکھا رہی ہے اس لیے کہ علی کے نمائندے کے ہاتھ علی کے نمائندے کے ہاتھ سیرت علی کے جلوے وہاں ظاہر ہوں گے, سیرت نبوی وہاں درخشاں ہوں گی, سیرت حسنی اور حسین کے جلوے وہاں دکھائی دے. ایک پیکر ہوگا بالکل ویسے ہی جیسے ہیرا ہوتا ہے ایک لیکن اسے تراشا جو جاتا ہے اس کے کئی پہلو نکالے جاتے ہیں اور جس پہلو سے دیکھیے ویسے ہی چمک دمک نظر آتی ہے. نور حضرت بقیت اللہ ذات حضرت بقیت اللہ جب پردہ غیب سے ظاہر ہوگی تو حقیقت محمدی بن کے ظاہر ہوگی, حقیقت علوی بن کے ظاہر ہوگی, حقیقت فاطمی بن کے ظاہر ہوگی, حقیقت حسنی بن کے ظاہر ہوگی, حقیقت حسینی بن کے ظاہر ہوگی. اے سلام پڑے محمد والے محمد. کل میرے پاس وقت بھی نہیں رہے گا کہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں, لیکن بہرحال کسی حد تک اپنے موضوع کو ایک اختتام دینے کی کوشش کروں گا. یہ شخصیتیں ان کا وظیفہ تھا, امیر المومنین کو روک دیا گیا, ٹھیک ہے روک دیا گیا, لیکن امیر المومنین رکے تو اس طرح نہیں رکے کہ بالکل لاتعلق ہو گئے. کیوں اس طرح نہیں رکے؟ اس لیے کہ امیر المومنین کیا ہے ایک فیصلہ آیا دو عورتیں لڑتی بھی آئیں اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ لڑکا میرا ہے کہ بہت سنایا اور دونوں یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ لڑکا میرا ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر. امیر المومنین نے نفسیاتی فیصلہ وہ کیا فیصلہ کیا؟ کمبر تلوار لے کے آؤ. بڑے قیمتی پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, کمبر تلوار لے کے آؤ. کمبر لے آئے تلوار, کسی نے پوچھا مولا کیا کریں؟ کہا اس کے بیچ سے دو ٹکڑے کر دوں اور ایک حصہ اس کی گود میں ڈال دوں گا, ایک حصہ اس کی گود میں ڈال دوں گا. اچانک ان میں دونوں میں سے ایک عورت نے تڑپ کے کہا مولا ہرگز ایسا نہ کیجیے, یہ اسی کی گود میں زندہ تو رہے, یہ اسی کی گود میں رہے زندہ تو رہے گا, قد کیجیے گا جملے. مولا کائنات نے فرمایا
اصل میں بچہ اس کا
ہے،
اس کے حوالے کر دوں. اب آپ نے سیرت امیر المومنین کی طرف پہچانی، وہ افراد تھے جنہوں نے ناحق اس جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا، یعنی وہ مائیں جو ناانصافی کے ساتھ اس بچے پر اپنا دعویٰ کر رہی تھیں. اب آپ نے صبر امیر المومنین کی طرف پہچانی، کر سکتے تھے کچھ، کر سکتے تھے، لیکن تحمل اس بنیاد کے اوپر کیا کہ لے جاؤ تمہاری ہی گود میں زندہ رہے. حقیقت دین زندہ رہے تمہاری ہی گود میں، صحیح تمہاری ہی گود میں. ہاں جب حقیقت دین پہ آ جانے لگے گی تو اس وقت ہمارا فرزند اٹھے، وگرنہ جب تک دین اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں آ جائیں گی تو ہم اسے صحیح کر لیں. دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہی کیا تھا، یہی کیا تھا کہ جب تبدیلیاں آنے لگتی تھیں تو مولا دین کے مشکل کشا بن کے جاتے تھے، ان کے مشکل کشا نہیں بنتے، ان کے مشکل کشا نہیں بنتے تھے، دین کے مشکل کشا بن کے جاتے تھے. اگرچہ اوارڈ ان کی طرف سے ملتا تھا لولا علی، یا اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتے، اوارڈ ان کی طرف سے ملتا، لیکن مولا کائنات دین کو بچانے کے لیے جاتے، دین کی حفاظت کر. یہ تھا کردار امیر المومنین. لیکن جہاں یہ آواز گجرے گونجنے لگی کہ لعبت حاشم بالملک فلا خبر جا بلا وحی النزل، بنی حاشم نے حکومت کے لیے کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی پیغمبر تھا، نہ کوئی پیغمبر تھا نہ کوئی وحی آئی تھی، یعنی توحید کا انکار، رسالت کا انکار اور قرآن کا انکار. کون کر رہا تھا؟ جسے دنیا اس زمانے میں خلیفۃ المسلمین کہہ رہی. جب تک یہ بات نہ ہوگی تو اس وقت تک کوئی امام اتنا بڑا اقدام نہ کرتا. کسی امام نے بھی نہیں کیا، امیر المومنین کے بعد امام حسن اسلام نے بھی خاموش زندگی گزاری، لیکن امام حسین علیہ السلام تو اسلام کیا توحید پہ آنچ آ رہی، اصل دین پر آنچ آ رہی، اصل رسالت پر آنچ آ رہی، اصل قرآن کے اوپر آنچ آ رہی. لہذا اب اٹھے اور اٹھنے کے بعد جو کارنامہ انجام دیا وہ ایسا کارنامہ تھا کہ پھر ان لوگوں کو کہ جو دین حقیقت دین کو مٹانا چاہتے تھے ان کو جرأت نہیں ہو سکی کہ دین کی حقانیت کو اور حقیقت کو اصل کو مٹا دیں، ان کو جرأت نہیں ہو سکی. اس لیے کہ حسین کے خون میں کربلا کی ریتی کے اوپر بہہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضمانت لے لی دین کے باقی رہے، دین کے باقی. آپ اس بات کی قیمت یوں پہچانیے، شام میں کس کی اذان ہوتی تھی، شام میں کس کی اذان ہوتی تھی، حکومت کس کی تھی، حکومت کس کی تھی، یزید. اذان کس کی ہوتی تھی، انہیں لوگوں کی معیت کرتا مؤذن کی طرف سے اذان ہوتی تھی، جو وہ اذان دیا کرتے ہوں گے اذان دیا کرتے ہوں. کتنی تبدیلیاں ہوئی ہوں گی جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، اور کتنے اضافے ہوئے ہوں گے، ہے کہ نہیں. لیکن چوتھے امام نے، اس لیے کہ اذان کا باقی رہنا اب واجب ہو گیا تھا، اب خون حسین کے بہنے کے بعد مجال نہیں تھی کہ اذان مٹائی جائے، لہذا اذانوں اور نمازوں سے زیادہ وابستگی رکھی گئی تاکہ آج تک ہمارے جیسے بھی لوگ اگر ظاہری طور سے دیکھیں تو یہ کہیں بڑے پنکچوئل نماز پڑھیں، یہ مجبور ہے اپنی نماز کی پنکچوئلٹی کے لیے، نہیں سمجھ آیا آپ، یہ اپنی نماز کی پنکچوئلٹی کو ظاہر کرنے کے لیے مجبور ہے، اس لیے کہ خون
حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانیوں کے ذریعے مجبور کیا. اگر نہ یہ حقانیت وہاں پہچانی جاتی ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے شام کے بازار میں پوچھا گیا، یہ بتائیے کامیابی کس کی ہوئی، جیت کس کی ہوئی؟ تو کوئی شیعہ اذان ہو رہی تھی، علوی اذان ہو رہی تھی وہاں. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر رک جاؤ. جب مؤذن اذان دینے لگا تو آپ آج بھی سن رہے ہو کس کا نام ہے اذان، سن رہے ہو کس کا نام ہے اذان؟ ہاں، مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول. اب تو تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جیت کس کی. یہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ نام ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے. میرے بابا نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ رہتی دنیا تک اشہد ان محمد رسول اللہ اس کائنات کے اوپر چھایا رہے گا، اور نہ صرف چھایا رہے گا بلکہ دنیا کی اس گولائی کے ہر نقطے میں اتنی اذانیں گونجیں گی کہ ایک مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ ختم نہیں ہوگا، دوسری مرتبہ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا، اور پوری دنیا میں یہ آواز مسلسل گونجتی رہے گی، مسلسل گونجتی رہے گی. ہے کہ نہیں کیا، ہے کہ نہیں کیا؟ کوئی ایک لمحہ بھی رسالت کی حقیقت کو بیان کرنے سے محروم نہیں ہے. یہ عظمت ہے قربانی حسین، یہ عظمت ہے قربانی حسین، اسے ہم اچھی طرح نہیں پہچانتے. یہ ان قربانیوں کا سرا ہے. کیا آج دین محمد و آل محمد باقی ہے اور ہم آبرو مندانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس منتظر کے منتظر ہیں کہ جو اس دین کو پوری کائنات کے اوپر غالب کر دے اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے. لیکن ذرا سا اس سے پوچھئے کہ جو منتظر ہے عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کے، تو اس کی زیارت ناہیہ آواز دے گی کہ وہ اپنے جد بزرگوار کے خون کا انتقام لینے کے لیے کتنا بے چین ہے اور کس قدر تڑپتا. ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، اے نتالب بدم المقتول بکربلا، کربلا میں قتل ہونے والے مقتول کے خون کا انتقام لینے والا کہاں ہے؟ اے نتالب بدم المقتول بکربلا، حسین کے خون کا انتقام لینے والا کہاں ہے؟ ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، وہ بھی تڑپتے ہیں کہ کب رضائے پروردگار ہو اور کب وہ نکلیں. زیارت ناہیہ پڑھنے کی توفیق کو آپ کو احساس ہوگا کہ ایسے زیارت ناہیہ اس طرح سے بیان کی گئی ہے جیسے لگتا ہے کہ کربلا کے منظر کو کوئی دیکھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے. جلتے ہوئے خیموں کا منظر اور بیویوں کا بے مکنو چادر خیمے سے باہر نکلنے کا منظر امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں اس طرح بیان کیا ہے. فخرجنا من الخدود لا تمات الشعور لا تمات الفجور وناشرات ناشرات الشعور، اپنے اپنے خیموں سے نکلی. جب بیویوں کے خیموں میں آگ لگا دی گئی تو یہ ماتمدار میڈیا اپنے اپنے خیموں سے اس حالت میں نکلی کہ اپنے منہ پہ تماچے مار رہی تھی اور اپنے بالوں کو بکھیرے رہے ہوئے تھی. یہ امام زمانہ کا جملہ ہے، امام زمانہ کی زیارت ناہیہ. ایک یہ مظلوم امام ہے اور ایک وہ مظلوم امام ہے کہ جو مدینے میں بیٹھا ہوا 40 برس تک اپنے بابا کا غم مناتا ہے. بس ختم کر دیا آپ نے، 40 برس تک اپنے بابا کا غم مناتا رہا. کوئی پوچھتا تھا کب تک روئیے گا، کب تک گریا کیجیے گا؟ آپ فرماتے تھے بھائی تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک فرزند صرف جدا ہو گیا تھا لیکن اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے گھر سے تو 18 قربانیاں نکلی،
اور وہ بھی ایسی قربانیاں جن میں سے کسی ایک کا کوئی جواب نہیں. مستقل روتے تھے, مستقل گریا کرتے تھے. بعد مقاتل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام نے کسی خوشی کے گھر جانا چھوڑ دیا. ایک دوستدار آتا ہے اور کہتا ہے مولا میری بیٹی کی شادی ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں. اب بھائی جب سے میرا گھر اجڑ گیا ہے ہم نے کسی خوشی میں شرکت کرنا چھوڑ دیا, کسی خوشی میں شرکت نہیں کرتے. کون سا چارہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ فرمایا اگر میرے بابا کی مجلس رکھ دے تو میں آؤں گا, اگر میرے بابا کی مجلس رکھ دے تو میں آؤں گا. وہ دن آیا شادی کے, گھر میں حسین کی مجلس برپا ہوئی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرش بچھایا گیا, لوگ جھوک در جھوک آنے لگے, بانی مجلس دیکھ رہا ہے میرا مولا اب آ رہا ہے, میرا مولا اب آ رہا ہے. جب دیر ہو گئی اس نے آواز دی ذاکر سے کہ جا کے مصیبت سید الشہداء بیان کرے. اب جو مصیبت سید الشہداء پڑھی جانے لگی تو ایک کوہرام مدینے میں برپا ہو گیا. حسین کی مصیبت پڑھی جا رہی ہے, حسین کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں, بانی مجلس ایک مرتبہ دیکھ رہا ہے اور وہاں دیکھ رہا ہے کہ جہاں دروازہ ہے جہاں سے آنے والے آ رہے ہیں, ایک مرتبہ دیکھتا کیا ہے کہ وہاں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام کھڑا ہوا ہے, آنے والوں کا استقبال کر رہا ہے, آنے والوں کا استقبال کر رہا ہے. اور یہ آنے والوں کا استقبال کرنے والا کوئی اور نہیں, وہی بیمار کربلا سے دوڑا ہوا گیا, کربو سے بن گیا. آپ آدمی آقا آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ وہاں گئی ہے, بلکہ آپ آئیے ممبر کے نیچے زمین میں آ کے بیٹھیے. اجے کہیں کہ آپ آدمی ہو رہے میں وہاں کیسے بیٹھ سکتا ہوں, وہاں رسول خدا تشریف فرما ہے, وہاں فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے, وہاں علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کا ماتم کر رہے ہیں, ہماری سے بات کو قبول کرنا, ہمیں نیک اعمال کی توفیق کرنا, ہمیں برے اعمال سے محفوظ رکھنا, اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا کرنا. جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہوں اس ظلم کو ظالموں کی طرف واپس پلٹا دے. پروردگار حق محمد و آل محمد کو, تمام مسلمانوں کو, شیعہ میں حیدر کردار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, مومنین کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری آبرو کی حفاظت وہاں کے امام زمانہ فرما اور ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ رکھنا. اس پراشوب دور میں کہ جب بے روزگاری اپنے عروج پر ہے, امام زمانہ کے چاہنے والوں کو کسی کے سامنے رسوا نہ فرما. پروردگار حق محمد و آل محمد جتنی مومن و مومنات یہاں بیٹھے ہوں اور آرزوئیں اور تمنائیں رکھتے ہیں, سب کی تمنائیں اور آرزوئیں بھر لا. پروردگار حق محمد و آل محمد با عمل علماء اعلام براج اعظم اور رہبر انقلاب کو اپنے زمان امان میں رکھتے ہیں. پروردگار جو مریضان یہاں ہوں تشریف فرما, اپنے گھروں میں اور مجلس میں شریک نہ ہو پائے ہوں, بھارت محمد و آل محمد بچے اور جوان اور بوڑھے جو بھی مریض ہوں انہیں شفا کلی عطا فرما. اور دیگر حق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ذریعے میں تعجیل فرما اور ہم سب کو جدا مثال و شامل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. حق محمد و آل محمد